الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله
क्या ऊपर चल रहे हैं इतना चिल्ला क्यों रहे सारी पब्लिक ऊपर ही देख रही है क्या हो और मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझे देखें अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं तो चला जाता हूं मेरी तरफ देखो भाई میں کیسا بھی ہوں لیکن ذکر رسول کے لیے بیٹھا ہوں اور جو ذاکر رسول ہوتا ہے ذکر کرنے والا ہے اس کی طرف اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بولنے والے کا بھی موڈ بنے گا سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر کے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا قرآن ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ وہ جب آخری وقت آخری سانس لے رہا ہو تب بھی اس کا ایمان اور عقیدہ سلامت رہا ہو اور دنیا سے جائے تو مومن بن کر جائے ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو گے؟ حق تو قات ہی, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسا ڈرنا چاہیے اللہ سے ویسے ہی ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو مرنا مت مگر ایمان کی حالت میں, مرنا مت مگر مسلمان ہو کر. یعنی جب تمہاری موت آئے تو بستر مرگ پر بھی تمہاری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو. ایمان کی سلامتی ہی وہ سلامتی ہے کہ جس سے آخرت کی ساری کامیابیاں مسلمان کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرو تو مسلمان ہو کر مرو. اعلی حضرت فرماتے ہیں کس طرح سے تم مسلمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ گے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. ہم نے صرف رسول کو مانا اور دوسرے سے ہم نے کوئی سروکار نہیں رکھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعلی حضرت اور کسی کو نہیں مانتے؟ جی نہیں. نبی کو مانا تو نبی نے فرمایا اللہ کو مانو, تو ہم نے اللہ کو مانا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو بھی ماننے والا ہوگا, جب ہی تو رسول کا ماننا صحیح ہوگا. اگر رسول کو مانتا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا تو وہ رسول کو نہیں مانتا. اس لیے کہ رسول کا ماننا اسی وقت درست ہوگا جب کہ وہ اللہ کو بھی مانے. اور رسول کو مانا تو انہوں نے کہا میرے صحابہ کو مانو, تو ہم نے صحابہ کو بھی مانا. انہوں نے کہا جو اللہ کا دوست اور ولی ہے اسے بھی مانو, ہم ولیوں کو مان رہے ہیں. میرے رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کو مانو, ہم اہل بیت کو مان رہے ہیں. ایک کو مانا اس لیے انہوں نے جسے جسے ماننے کا حکم دیا ہم نے سب کو مانا. تو رسول سے ماننے میں یہ فائدہ ہے کہ ان کے قول میں اللہ کا ماننا بھی ہے اور اولیاء کا بھی ماننا ہے. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں مانو, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, اللہ کا شکر ہے. للہ الحمد کے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. مطلب ہے کہ اعلی حضرت کو اپنے ایمان پر اتنا پختہ اعتماد تھا کہ ابھی زندہ ہے اور کہہ رہے ہیں میں گیا دنیا سے تو مسلمان ہو چکے گئے. اتنا پختہ ایمان, دعواں بول نہیں ہے, معلوم نہیں کیسے جاؤں گا کیسے جاؤں گا. امام احمد رضا کہتے ہیں جب انہیں مان لیا اسے جان لیا تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے ہمارا انتقال بھی ہوگا تو ایمان ہی سے اوپر ہوگا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ماننا رسول کا یہ کیوں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل آپ کو بتا دوں. ہمارے پورے دنیا میں آج پروگرام سنے جا رہے ہیں, میں ہر ایک سننے والے کو دعوت دیتا ہوں کہ میری گفتگو سنیں. جہاں جہاں بھی ہیں ہر جگہ گمراہی کے راستے کھلتے جا رہے ہیں. آج ایمان کاروں کو لوٹنے کے لیے نئے نئے انداز اور الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. کس طرح مسلمان کو صراط مستقیم سے ہٹایا جائے؟ پروردگار عالم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہلے ہی جن سے انتظام فرما دیا تھا اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ ایک نشان ہدایت مقرر کر دیا. نشان ہدایت ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے دامن سے اور جس کے نقش قدم سے مسلمان نپٹ جائے گا وہ توحید کا بھی علمبردار رہے گا اور اس کی زندگی ایمان و اسلام کے نور سے جگمگاتی ہوئی نظر آئے گی. ہر زمانے میں اللہ نے کسی نہ کسی کو مینارِ ہدایت اور نشانِ ہدایت مقرر کیا ہے. یہ ہمارا ہم اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. انسان پہلے دن پیدا کیا گیا، وہ پہلا انسان کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا صرف توحید ہی توحید کا نعرہ ہر طرف بلند ہو رہا تھا. کوئی گمراہ نہیں تھا، آپس میں پارسی بندی نہیں تھی، آپس میں جماعتیں لڑ نہیں رہی تھی، ایک ہی جماعت تھی، اللہ 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 کو ماننے والی جماعت. کہیں کوئی گمراہی کی بات نہیں تھی، بڑا پرسکون ماحول تھا، کہیں کسی سے کسی کو کوئی جھگڑا نہیں تھا. ایسے پرسکون ماحول میں اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ارے جب سب اللہ کو ماننے والے تھے پھر آدم کو پیدا اللہ نے کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہو. اللہ کو تو سب مانتے تھے، جتنے تھے سب جنتی تھے، اللہ کا سجدہ کرتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اب پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے سارے لوگ، سارے جنتیوں سے، سارے فرشتوں سے فرمایا، قرآن فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کی تعظیم کرو، ان کے سامنے ادب سے جھک جاؤ، سجدہ کرو. اللہ کا سجدہ سب کر رہے تھے، اللہ کا ادب سب کر رہے تھے، اللہ کی تعظیم سب کر رہے تھے. یہ ایک نئے شخص کو پیدا کر کے ان کی تعظیم اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ یہ دوسرا سوال. اللہ کی تعظیم سب کر رہے تھے، اللہ کو سب مان رہے تھے، اب آدم کو ماننے اور منوانے کی بات کیوں چھیڑی گئی؟ اور جیسے ہی آدم علیہ السلام کے ماننے کا سوال اٹھا اور اللہ نے فرمایا آدم کو بھی مانو، مجھے مانتے ہو نا تو آدم کو بھی مانو، تو جبریل اللہ کو صحیح معنوں میں مانتے تھے، میکائیل مانتے تھے، جتنے فرشتے تھے سب مانتے تھے. اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ جو کہے اس کو مانو. ماننے کا مطلب یہی ہے کہ تم نے جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ جو فرمائے اسے بھی مانو. یہ مت پوچھو کیوں، کیسے، کیوں، یہ سب این تین نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا مان تو ماننا پڑے گا. یہ ہے ماننے کا مطلب. جب اللہ نے فرمایا آدم کو مانو، ان کی تعظیم کرو، تو حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے مان لیا، ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم کی، اور تعظیم کر رہے تھے، مان رہے تھے، سجدے کا سلسلہ شروع تھا. تو انہی فرشتوں میں ایک تھا جس کو بار بار آپ سن چکے، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہے کون. उसका इल्म देख करके लोग कहते थे आलिम है, उसकी इबादत देख करके कहते थे फरिश्ते कि ये मुत्तकी है, उसका सजदा देख कर फरिश्ते आए थे कि ये नमाजी है, जन्नत में रहता था तो सब कहते थे जन्नती है, सब उसके बारे में यही नजरिया रखते थे कि ये अच्छा है, आबिद है, आलिम है, जाहिद है, जन्नती है, सबका यही ख्याल था। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा किया और फरमाया आदम की ताजीम करो, तो सब ने ताजीम की इल्ला इबलीस, इबलीस ने ताजीम नहीं की, इनकार कर दिया। ये किसी को नहीं मालूम था, अल्लाह को सिर्फ मालूम था कि इसके दिल में है क्या। अब वो दिल में जो चोर छुपा था वो जाहिर कैसे हो, अल्लाह ने उस छुपे हुए गलत अकीदे को और अल्लाह के नबी और खलीफा से अदावत को कैसे जाहिर करे। अल्लाह हर तरह जाहिर कर सकता था, वो कुदरत रखता है, लेकिन उसने एक चोर से चोरी को जाहिर करने के लिए आदम की ताजीम को मेयार बनाया, आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम को मेयार बनाया। अल्लाह की ताजीम सब कर रहे हैं, अल्लाह को सब मान रहे हैं, अल्लाह की इबादत सब कर रहे हैं, चोर ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, अब इनको भी मानो। तो जो सच्चे थे सबने मान लिया, और जो अंदर से गड़बड़ था अभाव इनकार कर दिया, वस्तकबरा अकड़ गया, तो अल्लाह ने फरमाया तू काफिर हो गए। काफिर अभी जाहिर नहीं हुआ था, अंदर से कुछ न कुछ गड़बड़ था, ये कोई नहीं जानता था, अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने उसको जाहिर किस शान से किया है कि बीच में हजरत आदम की जात को खड़ा किया। जो आदम को मानेगा वही अल्लाह वाला होगा, और जो आदम के मानने का इनकार करेगा वो दुश्मन खुदा होगा, वो जहन्नमी होगा। जन्नत में रहकर इनकार करे तो जहन्नमी हो जाए। नबी की ताजीम अगर जन्नत में रहकर कोई उसका इनकार करे तो क्या हो जाता है, काफिर और जहन्नमी। और जो ये बख्शते जन्नत देखा नहीं और ये नबी की अजमत के खिलाफ बातें करें और समझें कि जन्नत हमारे हजरत जी की प्रॉपर्टी है, तो ई ख्यालस्तो मुहालस्तो सुनो, ऐसा सोचना ये पागलपन है, ये दीवानगी है। अल्लाह का कानून और अल्लाह का ऐलान देखो कि चोर को पकड़ने के लिए, किसी के अकीदे को बदअकीदगी को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने अपनी तौहीद को बीच में नहीं रखा है, बल्कि अपने महबूब की महबूबियत को रखा है, नबी की नबूवत को रखा है। ऐ खुदा के मानने वालों, अगर खुदा की तौहीद को सही मानों में तस्लीम करते हो तो आदम की इज्जत करो, मेरे खलीफा को मानो। यही से अब एक पार्टी बनी, पहले कोई पार्टी नहीं थी, सब मानते थे अल्लाह एक है, एक है, एक है, एक है। अब आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए अब यहाँ से पार्टी बन गई, जिब्रील की पार्टी अलग और शैतान की जमात अलग। जिब्रील वो हैं, मीकाईल वो हैं जो नबी की ताजीम का झंडा लिए हुए हैं, और इबलीस वो है जो नबी की ताजीम के खिलाफ रास्ते ढूंढ रहा है, नबी की अजमत के खिलाफ रास्ते ढूंढ रहा है। आज भी वो तौहीद का इनकार नहीं कर रहा है, अल्लाह ही अल्लाह कह रहा है, लेकिन अब वो ऐसा है कि नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। पहले फरिश्ते उसको सलाम करते, मेरी बात गौर से सुनना, जब तक उसने नबी की ताजीम नहीं की थी तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते थे, جو حکم دیتا تھا اس کا حکم مانتے تھے. جنت کی نہروں کا بھرا ہوا گلاس اس کو پلایا کرتے تھے, جنت کا پھل فروٹ کھلایا کرتے تھے, اور استاد گرامی کو سلام کیا کرتے تھے. کب تک؟ جب تک کہ عقیدہ ظاہر نہیں ہوا تھا. اور جب اس کی بدعقیدگی ظاہر ہو گئی تو فرشتوں نے سلام بند کر دیا, سلام بند کر دیا گیا اور ڈنڈے مار کر جنت سے نکل. پہلے ادب کرتے تھے جب تک اس کا عقیدہ ظاہر نہیں ہوا تھا, اور جس دن عقیدہ ظاہر ہوا فرشتوں کا سلام تو سلام, ارے جنت میں ڈنڈے مار مار کر کے نکالا. او خروج منہا مظلوما مدحورا, نکل جنت سے ذلیل بن کر. سلام اس کو کیا جاتا ہے جو عزت والا ہے, اور جو نبی کی تعظیم کا انکار کر دے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, اس کو سلام نہیں کیا جاتا. یہ ذہن میں رکھنے کے بعد میری بات سنو. آج کل 12 دن کا پروگرام ہو رہا ہے, 12 دن کا پروگرام ہو رہا ہے. میری تقریر جمعے میں یہ ہوئی تھی کہ گمراہوں کو اور گستاخان رسول کو سلام مت کرو, یاد ہے آپ کو؟ اس کی تردید کی گئی کہاں پر؟ موبائل بازار میں. تردید یہ کی گئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ سلام بھی اگر کسی نے دیوبندی کو کر لیا تو اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے, یہ کہا گیا. حالانکہ ہم نے کہیں یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ صرف سلام کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اس کو مسلمان سمجھ کر سلام کرے گا تب نکاح ٹوٹے گا, یہ ہم پر الزام ہے. پھر اس کے بعد ہنس کر کہا ہے کہ ارے کیسا تم نے کچا نکاح پڑھایا ہے کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ہم سے نکاح پڑھوا لو, ہم سے نکاح پڑھوا لو اور ہزاروں کو سلام کرو, تمہارا نکاح نہیں ٹوٹے گا, ہم پکا نکاح پڑھائیں گے. ارے تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا, کچے پکے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. تو ہم پر طنز کیا گیا ہے کہ سلام کلام بند کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے, بلکہ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے. اور میں کہتا ہوں شاید اس کو یہ آیت یاد نہ ہو, یا ایھا الذین اے نبی کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے, وغلظ علیہم اور ان پر خوب سختی کیجئے. اللہ فرماتا ہے نبی کو بھی سختی کیجئے, ان سے جہاد کیجئے, اور یہ کہا فرما رہے ہیں کہ سلام کیجئے. جبریل نے گستاخ نبی سے سلام بند کر دیا, فرشتوں نے سلام بند کر دیا, شیطان سے جو شیطان کو سلام کرتے تھے. یاد رکھنا اہل حق کبھی ابلیس کو سلام نہیں کر سکتا. ہم پہلے بھی کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں, نکاح کچا پکا مت دیکھو, یہ اپنا دماغ پکاتے رہو. ہم تو بڑے کھلے عام یہ کہا کرتے ہیں ہمارا نشان ہدایت وہ ذات ہے جس کو اللہ نے نشان ہدایت بنایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ولا تقتلوہم ولا تجالسوہم, نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو نہ بات چیت کرو, ولا تصلوا علیہم, مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھو, ولا تصلوا معہم, اور امامت کریں تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. یہ نبی کا فتویٰ ہے. تم اپنے مدینے میں کہو کہ نہیں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں. یہ نماز اللہ اور رسول نے ہم کو پڑھنے کا حکم دیا, اور جس کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی کے پیچھے ہم پڑھیں گے, اور اگر گستاخ رسول ہے تو اس کے پیچھے ہم پڑھیں گے نہیں, پڑھیں گے. نہیں سمجھے؟ ہم پڑھیں گے نہیں, پڑھیں گے, اور ایسا پیچھے پڑھیں گے کہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا وہ اعلان ہے کہ نبی نے فرمایا کلام سلام مت کرو, کھاؤ پیو مت, امامت کریں تو مت پڑھو. اب امامت چاہے مکے میں کریں چاہے مدینے میں کریں, مدینے والے ہی تو فرما رہے ہیں کہ ایسا اگر امام ہو کہیں پر بھی ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ سورت میں اگر دیوبندی نماز پڑھائے تو مت پڑھنا اور مکے میں پڑھائے تو پڑھ لینا. یہ اسلام دوگلی پالیسی نہیں رکھتا. اسلام جیسا سورت میں ہے ویسے ہی مدینے میں ہے, ویسے ہی مکے میں ہے. امامت کا قانون جو سورت میں ہے وہی ناگپور میں ہے, وہی مکے میں ہے, وہی مدینے میں ہے. ایسا تو نہیں کہ وہاں فاسق نماز پڑھائے تو پڑھ لو اور جہاں داڑھی ہو تب پڑھو. جی نہیں, جہاں پر جو حکم ہے وہ حکم عام ہے پروردگار عالم کا. تو یہ تنگ کرنے سے پہلے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ سلام کلام کہاں کرنے کو حضور نے منع کیا اور کس سے سلام کرنے کا حکم دیا ہے. الحمدللہ ہماری پالیسی کھلی ہوئی ہے, جس سے سلام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ سعود سلام, تم سلام کو خوب پھیلاؤ, اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو. محبت کا لفظ یہ بتا رہا ہے, محبت اس سے کی جائے گی جو نبی سے محبت کرتا ہے. تو سلام اس کے لیے ہے, السلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اور جس پر اللہ کی طرف سے نحوست نازل ہو اس کو ہم سلامتی کہنے کا حق کہاں رکھتے ہیں. نبی نے پہلے ہی راستہ بند کر دیا. ہمارا سلام اتنا سستا نہیں ہے. وہ بولتے ہیں ہم سے نکاح پڑھاؤ. ارے کیوں پڑھائیں گے جی؟ کیا ہمارے یہاں مولانا بڑا مشتبہ نہیں ہے, امام صاحب نہیں ہے؟ ہم تو تمہاری مسجد میں بھی نہیں جاتے ہیں نماز نکاح پڑھانے کے لیے, لیکن ان کو بڑا شوق تھا, چلو سنیوں کی مسجد میں نکاح پڑھائیں گے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آنے سے کچھ فائدہ ہوگا. آتے ہیں فائدہ, ہم تو کبھی نہیں جاتے ہیں کہ ہم تو تمہاری مسجد میں نکاح پڑھائیں گے. ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی مسجد سننی نہیں ملے گی, منڈپ ڈال کر نکاح پڑھائیں گے, روڈ پر نکاح پڑھائیں گے. ہمارا نکاح پکا ہی پکا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم سے نکاح پڑھوا لو, تو تم سے ہم کیوں نکاح پڑھائیں؟ تم تو مرد ہو. بولے ہم سے نکاح پڑھا, کیا کو پڑھائے تم سے؟ مرد مرد سے نکاح کیوں پڑھا تھا؟ ہاں یہ جواب دینے بیٹھیں گے تو بہت کچھ بول دیں گے. اور کہتے ہیں ہم پکا نکاح پڑھاتے, ٹوٹتا ہی نہیں. تو مطلب یہ طلاق بھی دیتے ہیں تو نہیں ٹوٹتا ہوگا. ارے ہمارا نکاح ایسا نہیں ہوتا نہ, اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, لفظ طلاق بولتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. ہم تو ٹوٹنے سے بھی قائل ہیں کہ اگر نکاح کے بارے میں شریعت کے خلاف جو لفظ بولے گا نکاح ٹوٹے گا, تمہارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہوگا. خلاف خلاف چل کر لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا پکا نکاح پڑھایا کہ کبھی وہ ڈھیلا ڈھالا ہو چاہیے نہیں. جس حالت میں ہو رکھ لو. ماشاء اللہ, کیا اسلام کو تم نے جوشوں کا مربع بنا دیا ہے. تردید کرنا آسان ہے اور دلیل دینا بڑا مشکل ہے. ہم جو بولتے ہیں دلیل سے بولتے ہیں, حدیث کے ساتھ بولتے ہیں. امام احمد رضا نے تو یہی ڈھنگ سکھایا ہے اپنے غلاموں کو. جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آئیں بائیں نہیں کرتے, اس حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, امام اعظم کا قول یہ ہے, فلا فقیہ کا قول یہ ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سو دلیلیں دے کے چلے جاتے ہیں, ڈیڑھ ڈیڑھ سو نہیں دو دو سو دلیلیں ایک مسئلے پر دے رہے ہیں. بلا دلیل میرا امام کبھی نہیں بولتا, اور ان کی کتاب میں یہی ہم کو گر سکھایا گیا ہے. تو دوستو نکاح ٹوٹتا ہے کیونکہ نکاح کا ایک مزاج ہے, اس مزاج کے خلاف اگر کرو گے تو نکاح خراب ہو جائے گا. ہر چیز کا ایک اللہ نے مزاج بنایا, مزاج اس کی طبیعت اس کی فطرت. دودھ ہے, دودھ کا اللہ نے ایک مزاج بنایا, اگر اس دودھ میں لیمو ہی نچوڑ دو تو کیوں پھٹا بھائی؟ دودھ کا مزاج اتنا نازک ہے کہ کھٹی چیز ڈالو تو برداشت نہیں کرتا. جیسے ہی اس میں آپ نے لیمو نچوڑا پھٹا, اور اگر دودھ میں دودھ ڈالو تو نہیں پھٹے گا, دودھ میں سوجی ڈالو تو, دودھ میں کھارک ڈالو تو, دودھ میں کشمش ڈالو تو کیوں نہیں پھٹا؟ وہ بھی کشمش بھی پھل, وہ بھی پھل, ارے یہ بھی پھٹ جانا چاہیے, لیکن اللہ نے اس کی ایک فطرت بنائی ہے. ہر چیز سے خراب نہیں ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں اس میں ڈالو گے دودھ خراب ہو جائے گا. ایسے ہی نکاح, اس کی اللہ نے فطرت بنائی ہے. اگر بیوی کو گالی دو گے نکاح نہیں ٹوٹے گا, ڈنڈے سے مارو گے نکاح نہیں ٹوٹے گا, اس کو ستاؤ گے نکاح نہیں ٹوٹے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستانا اور خوب گالی دینا, نکاح تو ٹوٹے گا ہی. گناہگار ہو جاؤ گے, نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مار دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح کا مزاج ایسا ہے کہ لفظ طلاق بولا, گالی دے کر نہیں, عید کے دن مائی ڈارلنگ تجھ کو طلاق. طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ ہنس کر کے دے رہا ہے, مون کی مٹھائی لا کر دے رہا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دینا چاہتا ہوں, یہ مٹھائی قبول کر لے. تو یہ مٹھائی اس کو طلاق سے نہیں بچا سکے گی. نکاح کا مزاج یہ ہے کہ لیمو کا ایک قطرہ گیا تو دودھ پھٹ جاتا ہو, نکاح کا لفظ طلاق کا زبان سے ایک لفظ نکلا تو اس کی بیوی پر طلاق ایک پڑ جائے گی, دو اگر کہا تو دو پڑ جائے گی, تین کہا تو تین پڑ جائے گی. یہ ہے اس کا مزاج. دوسرا مزاج اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان سے کفر کا کلمہ نکلا فوراً نکاح ٹوٹ جاتا. کفر کا کلمہ چاہے وہ کہیں کا مولانا پڑھائے, اتنا مضبوط کہ ہم پر ہم سے نکاح پڑھوا اور کبھی نہیں ٹوٹے گا, تو ہم تم سے نکاح پڑھوائیں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا, ٹوٹنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ارے ٹوٹتی وہ چیز ہے جو جڑی ہوئی ہو, اور جو جڑی ہی نہیں ہے وہ ٹوٹے گی کہ ہاں بچہ بھی بول رہا ہے ٹوٹے گا, یہ ہے نا, یہ ٹوٹے گا اس لیے کہ جڑا ہوا ہے, اور جو چیز جڑی ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے وہ کیسے ٹوٹے؟ رسی ہے نہیں, بولے یہ رسی ٹوٹ گئی, ارے رسی دکھا تو پہلے, رسی ہے کہاں؟ ٹوٹنے کی بات وہاں ہوتی ہے پہلے وجود اس کا ہو, اور جہاں نکاح کا وجود ہی نہیں ہے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا. تو اس قسم کی باتیں, اور کہتے ہیں مکے میں بھی یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. پھر ایک مثال دی ہے کہ میں حج کے لیے گیا تھا, ایک صاحب ہوٹل میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا انکل چلو نماز پڑھنے, تو انکل نے کیا کہا معلوم نہیں, یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا. انکل نے کہا جاؤ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, میں ہوٹل میں پڑھ لوں گا. تو اس نے کہا سنیچر کی تقریر والے نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کہا پھر آئے کیوں یہاں, اس سے اچھی ہوٹل سورت میں ہے وہی نماز پڑھ لیے ہوتے, یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, ایسا امپریشن کہ ہوٹل میں آئے ہو تو ہوٹل میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو, हम तो कहते हम हरम में भी पढ़ते हैं और आज भी ऐलान करते हैं कि हरम का इमाम अगर गुस्ताखे रसूल है, खुदा की कसम जिस तरह हमारा सलाम मुबारक है, हमारे सजदे भी बड़े कीमती हैं, हम किसी गुस्ताखे रसूल के पीछे कहीं भी नमाज नहीं पढ़ते। जिसको अपने नमाजों की कदर न हो वो ऐरे गैरे नत्थू खैरे शेदी जुमराती बकरीदी को पीछे पढ़ता रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। नमाज हमारी है, जवाब हमको देना है। हम जिसके पीछे नबी के हुक्म के मुताबिक पढ़ने की इजाजत है उसी के पीछे हम पढ़ते हैं, और जहाँ इजाजत नहीं हम नहीं पढ़ते। ये कानून अल्लाह ने और उसके रसूल ने बनाया। तो ये कब हासिल होगा? जब किसी को निशाने हिदायत बना लो। हजरत आदम को अल्लाह ने निशाने हिदायत बनाया और जिब्रील ने उसको मान लिया उस निशाने हिदायत को, और शैतान ने नहीं माना तो जिब्रील ने सलाम कलाम सब बंद कर दिया और जन्नत से झटके मारकर फरिश्तों ने निकाल दिया। यही मिजाज जब इंसान में मौजूद होता है तो उसके ईमान की हिफाजत होती। हर जमाने में पैगंबरों को अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए निशाने हिदायत बना करके भेजा, और जब पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो गया, अब पैगंबर आने वाला कोई नहीं है, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने सहाबे किराम को निशाने हिदायत बनाए और फरमाया असहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इहतदैतुम इहतदैतुम, ऐ लोगो ये मेरे सहाबा तुम्हारे लिए हिदायत के चमकते सितारे हैं, इनमें किसी की इत्तबा कर लो। इस बात पर आप ख्याल रखना, बुजुर्ग फरमाते हैं सिद्दीक की इताअत कर लो हिदायत पा जाओगे, उमर की इताअत कर लो हिदायत पा जाओगे, और उस्मान और हैदर की इताअत कर लो हिदायत पा जाओगे। ये नहीं फरमाया कलमा पढ़ लो हिदायत पा जाओगे, ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ लो हिदायत पा जाओगे। ये नमाज कलमा, अब ये जमाना आ गया है कि जो सिद्दीक के नक्शे कदम पर चलेगा, चार यार के मसलक पर चलेगा और फिर नमाज पढ़ेगा तो वो नमाज उसके लिए हिदायत बन सकती है। नमाज पढ़ रहा है और सिद्दीक की गुस्ताखी कर रहा है, अली मुर्तजा के सामने बेअदबी कर रहा है, तो उसकी नमाज उसको ना बचा सके। नबी की गुस्ताखी तो अपनी जगह पर है। हुजूर फरमाते हैं मन सब असहाबी फसब बनी व मन सब बनी फसब अल्लाह, जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, और जिसने मुझे बुरा कहा मेरे रब को उसने गाली। तो सहाबी को मानना ये ईमान की अलामत है, और कोई सहाबी के खिलाफ कुछ बोले और तुम बोले ये भी सही है, सलाम अलैकुम, जा तू कर सलाम, हमारा सलाम फोकट का नहीं है मियाँ, सबको हम सलाम करते फिरेंगे। आज ताहिरुल कादरी के लोग धूम मचा रहे हैं, ताहिरुल कादरी से हमारा इख्तिलाफ है। सुन लो, तकरीर चाहे कितनी अच्छी हो हम तकरीर नहीं देखते हैं, उसका अकीदा देखते हैं। ताहिरुल कादरी ये कहता है कि मैं जितने फिरते हैं सबको दुरुस्त मानता हूँ। ये वो इख्तलाफ, कादियानी को भी सही मानता, राफिजी को भी सही मानता, वहाबी को भी सही मानता। अबे तो ये इस्लाम हो गया या चोटू का मुरब्बा हो गया? अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बच जाएगी, कुल्लहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नमी होंगे। अगर ये हक पर है तो जहन्नमी क्यों रसूल ने फरमाया? ताहिरुल मैं कभी उसको मैंने कहा था सब जन्नती नहीं सब जहन्नमी होंगे, रसूल फरमाते सब जहन्नमी होंगे, और ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि नहीं सब ठीक हैं। तो सब ठीक हैं तो आप उनको जन्नत में लेके जाएंगे? जिसको रसूल फरमाते जहन्नमी है, चाहे ताहिरुल कादरी हो, तो कोई अपने वक्त का सबसे बड़ा धंधोकड़ा हजरत जी हो, कोई किसी को जन्नत में ले जाएगा? जिसको नबी जहन्नमी कह दें उसे अल्लाह जहन्नम में डालेगा, तुम्हारे सही कहने से कोई सही नहीं। इसलिए सुन्नियों ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائیں، شوہر کو اس مردار سے کیا للچائیں، دنیا دیکھی بھاگی۔ اس لیے فرقوں پر فرقے نکلیں گے، سب کو جوڑنے کی لالی پاپ دیں گے، لیکن امام احمد رضا کا مسلک بڑا کھرا مسلک ہے اور بڑا ٹائٹ مسلک ہے، جس نے نبی کی شان میں ذرا سی گستاخی کی یا گستاخی کرنے والوں کو حق سمجھا، یقین جانو ہم اس کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک کر اور اپنی برات کا اس سے اظہار کریں گے، ہم کبھی بھی اس کے ساتھ ہونے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمیں نبی کے ساتھ قیامت میں اٹھنا ہے، غوث و خواجہ کے ساتھ اٹھنا ہے، ان حضرات نے جس سے نفرت کی ہے تمہیں اس سے نفرت کرنا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، پرسوں کے سوال و جواب میں آپ نے سنا ہوگا، رافضی، رافضی سے ہم کیوں الگ ہوں؟ خارجی، معتزلہ، جبریہ، قدریہ، تشکیکیہ اور کتنے فرقے نے جنم لیا اور دنیا سے مٹ گئے، لیکن اہل سنت پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کا چرچا کرتے ہیں، نبی کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، جو دشمن ہے نبی کا وہ مٹ گیا، جبریہ مٹ گئے، قدریہ مٹ گئے، تشکیکیہ مٹ گئے، معتزلہ مٹ گئے، خارجی مٹ گئے، اور جو باقی رہ گئے ہیں تجھ پوجیے وہ بھی مٹتے چلے جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے، اور یہ مسلک امام احمد رضا نے بتایا، یہ اس لیے بتایا کہ اسی مسلک کا اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس خاندان سے تھے؟ یزید کے خاندان سے، یزید کے خاندان سے سب سے پہلا مجدد اسلام حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ نے تخت خلافت بھی عطا فرمایا، اور ان کی حکومت کے بارے میں علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ ان کی حکومت منہاج خلافت پر تھی۔ منہاج خلافت کا مطلب جو طریقہ خلفائے راشدین کا تھا اسی طریقے پر عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت تھی، اس لیے یہ خلیفہ رسول کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دربار تھا، تمام رؤسا، عمرا، وزرا، منسٹر کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور کربلا کا کچھ تذکرہ ہو رہا تھا، یزید کے بارے میں کچھ کوئی کچھ بول رہا تھا، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور یزید کو کہا کہ امیر المومنین حضرت یزید، اس نے یزید کے لیے تعظیم کے الفاظ لفظ امیر المومنین کہا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے خاص رشتے دار اسی خاندان کے ہیں، غصے میں آ گئے اور فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ، فرمایا اس کو سزا دو، اس کو سات کوڑے جلاد میں لگایا۔ کوڑا جانتے ہیں؟ چمڑے کا بنا رہتا ہے، جو گھوڑا پالتے ہیں ان کو معلوم ہے کوڑا کیسا ہوتا ہے، ایک طرح سخت سے مارے تو آدمی ذرا سا اگر کمزور ہو تو زمین پر گر جائے، اتنی زوردار مار ہوتی ہے۔ فرمایا سات کوڑے، اور کسی روایت میں ہے کہ 50 کوڑے لگائے گئے۔ ہم عمر ابن عبدالعزیز نے یزید کو اچھا نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے شبت رسول سیدنا امام حسین کے ساتھ اس کی فوج نے, یہ خود یزید نے نہیں, اس کی فوج نے امام حسین کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور امام حسین کو شہید کر دیا. یزید میدان کربلا میں نہیں آیا تھا, یزید کی فوج آئی تھی. اس کو امیر المومنین جس نے دربار میں کہا تو عمر ابن عبدالعزیز کا تقوی یہ تھا کہ اس کے سوتڑوں پر کوڑے لگا دیے. کوئی بولتا ہے یہ بھی اچھے ہیں. ارے اچھے کو اچھا کہا جائے گا, برے کو برا کہا جائے گا, کافروں کو کافر کہا جائے گا, وہابی کو وہابی کہا جائے گا, دوگلے کو دوگلا کہا جائے گا. ورنہ آپ چور کو کہیں مائل بھی کم ہے اور آملیٹ تیار ہے کھا لو, رانی تالاب میں ہم نے پایا پکایا ہے کھا لو. ارے پایا پکایا ہے کھا لو تو سب گھر میں پکی پکائی جو دولت ہے وہ سب لے کے ایک دن مل جائے گا. چور کو چور سمجھو, اور جو چور کی چوری کا اعلان کرے اس کو اپنا ہمدرد سمجھو. پولیس والے سب چوروں کی فوٹو لگا کے رکھتے ہیں پولیس اسٹیشن میں تاکہ یہاں آنے والا ان کرمنل لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر اگر بازار میں نظر آئے تو اپنے پاکٹ سے ہوشیار رہے. اور پولیس والا یہ کہے یہ تو میرا پکا دوست ہے تو سب سمجھ جائیں گے اندر کچھ ساتھ گانٹھ پولیس والے کی بھی ہے. ذمہ دار پولیس والا چور کو چور کہے گا ہی نہیں بلکہ چور کی چوری کا اعلان کرے گا, اس کا فوٹو بتا دے گا. اسی طرح ایک ایماندار اور سچے عالم کی شان یہ ہے کہ بدعقیدے کا فوٹو بتا دے, بدعقیدے کا عقیدہ بتا دے تاکہ اہل حق اس کی صورت دیکھ کر کے پہچان لے کہ یہ ہمنے کا نہیں ہے, یہ کوئی ہے. یہ ہے اہل حق کا مسلک جو وہاں سے یہاں تک چلا آیا ہے. تو ہر زمانے میں اللہ 100 سال کے بعد مجدد کو کیوں بھیجتا ہے؟ اسی لیے کہ پہلے نبی آتے تھے, نبی کے نقش قدم پر چل کر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا تھا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ان مجددین کے مسلک کو دیکھ کر چلو گے ہدایت تک پہنچ جاؤ گے, منزل تک پہنچ جاؤ گے. اسی کو قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. اے لوگو اتباع کرو ایسے شخص کے مسلک کی جو میری طرف رجوع لانے والا ہو. اور تم یاد رکھنا اگر تم نے اتباع نہیں کی ہے تو میری بارگاہ میں ایک دن تم لوٹ کر آؤ گے اور میں تمہاری سارے عملوں کا تم کو بتا دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے. اس لیے اگر نشان ہدایت تلاش کرنا ہے تو اپنے زمانے میں ایک سچے عاشق رسول اور اتباع شریعت کرنے والے اللہ کی طرف رجوع لانے والے امام احمد رضا کو اس زمانے میں ڈھونڈ لو. ان کا مسلک وہ ہے کہ جو اس پر چلے گا گمراہ کو گمراہ کہے گا, سب کو اچھا نہیں کہہ سکتا. تقریر سے تو نیت ٹھیک ہے لیکن عقیدہ اچھا نہیں ہو سکتا. اندر سے گوبر رکھ دو, گوبر جانتے ہیں نا, چینی کی پلیٹ نہیں سونے کے پلیٹ میں رکھو اور اوپر سے چاندی کا ورق لگا دو, سونے کا ورق چپکا دو اور پھر اس پر ایک اچھا سرپوش جس پر امبرائڈری کیا ہوا ہو, سونے کے کشت میں چاندی کا ورق لگا ہوا اور اس پر سے قیمتی ہیرے موتی کا جڑا ہوا امبرائڈری کیا ہوا کپڑا لگا لو, ہاتھ میں لے کر چلو, بہت اچھا حلوہ ہے. تو ہم جو اناڑی ہوں گے تو دیکھیں گے واقعی اچھا ہی حلوہ ہوگا, اس لیے کہ کپڑا اس پر اتنا اچھا ہے جس میں امریکن ڈائمنڈ چمچم کر رہا ہے. اور اس کو اٹھایا دیکھا تو اوپر سے ورقے نکڑا سونے چاندی کا ورق چپکایا ہوا ہے. بیچارے نے چلتے چلتے کہا ذرا مجھے بھی چکھا دو. कोई साबुन लाए तो मैं धो करके अपना हाथ साफ करूं। अच्छा दिखाई देना और बात है और अंदर अच्छा होना और बात है। इसलिए अंदर को भी देखो, बाहर को भी देखो। अगर बाहर से चमकदार है, अंदर से बदबूदार है तो पहले कहो। और अगर आपने सिर्फ अच्छे अच्छे को देख लिया और अंदर हाथ डालोगे तो यहाँ हाथ बदबूदार होगा। और अगर किसी ने अच्छे से अच्छा नेकियों का अमल बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बदअकीदगी के ऊपर पर्दा डाल करके और दुनिया के पर्दों पर बता रहा है कि मेरी तकरीर बहुत अच्छी है, मेरा कौल बहुत अच्छा है, मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, याद रखना जिस दिन ऐसी तकरीरों पर जो कि सबको अच्छा कहता है मान लिया और कब्र में जाओगे, यहाँ तो साबुन से हाथ धो सकते हो, कब्र में फिर कौन सा ईमान लाओगे। इसलिए आज ले उनकी पना, आज मदद मांगूंगे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए नौजवानों, मेरी बात समझ में आई? अपने आप को महफूज रखो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आज सबसे बड़ा मुश्किल मसला और सबसे कठिन प्रॉब्लम ईमान को बचाना है। इस जमाने में जिसने अपने ईमान को बचा लिया, खुदा की कसम वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के बराबर सवाब पाएंगे। ईमान की हिफाजत, हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में इतनी मुश्किल हो जाएगी कि जैसे हाथ में आग का अंगारा लेना दुश्वार है, ऐसे ही सही ईमान दिल में बचाना दुश्वार हो जाए। और ऐसे वक्त में किसी ने आग का अंगारा ले लिया हाथ में, मिसाल के तौर पर कहीं कपड़े पर या किसी बच्चे के ऊपर आग का अंगारा पड़ गया और किसी ने उसको पकड़ लिया, अपने हाथ के जलने की परवाह नहीं किया, नन्हे को बचा लिया, तो समझोगे मर्दे मुजाहिद है। और अगर उसको गर्म लगा छोड़ दिया और नन्हा बच्चा जल गया तो लोग बोलेंगे अरे कितना बड़ा जालिम है, ये ईमान नन्हे बच्चे की तरह नहीं है, उससे भी नाजुक है। इस पर गुमराही का अंगारा अगर पड़ गया है तो उसको बचाने के लिए तुम्हें सख्ती के साथ उसकी हिफाजत करनी है। ये मत देखो कि मेरा हाथ जल रहा है, अरे ईमान की हिफाजत कर लो, हाथ के जलने की परवाह मत करो, यही तुम्हारा मुजाहिदाना किरदार है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की पुख्तगी भी अता फरमाए और सजदे का शौक भी अता फरमाए। ऐ मेरे जवानों, सजदा करो, शादी ब्याह की खुराफात को दूर करो, अपने अंदर सुन्नियत का ऐसा निखरा मिजाज पैदा करो कि देखने वालों के अब थोबड़े गिर जाएं, तुमको ताना ना दें कि ये सुन्नी देखो ऐसे हैं, वैसे हैं, बाजे बजाते हैं, कव्वालियां सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अरे सुन्नी नाचने गाने के लिए नहीं आया है, मुस्तफा के इश्क में झूमने के लिए आया है। सुन्नी इसलिए नहीं आया है कि खुराफात और शैतानी काम करे। सुन्नी इसलिए पैदा किया गया है कि मस्जिदों में सरे नयाज झुका कर रहमत खुदाबंदी का इस्तकबाल करे। सुन्नी इसका नाम है। जवानों उठ जाओ और मुस्तफा के दीन का झंडा ईद मिलाद नबी के महीने में अहद कर लो कि हम सुन्नियत का फुरेरा पूरी जिंदगी लहराते रहेंगे, अपने घरों में भी इस्लाह करेंगे, अपने मोहल्लों की भी इस्लाह करेंगे और खुद हम इमाम हुसैन के गुलाम बनकर हर नजीकी से लड़ने का हौसला पैदा कर। ये अंदाज अगर अख्तियार करोगे इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। परवरदिगार आलम हम सबको इसी राह खैर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चंदे वाले दल आला हजरत तुम बोलते, जब तक ये चंदा वसूल करे मुझे इजाजत है ना? मसलक आला हजरत क्यों कहते हैं? ये नया मसलक है। मैं इस सिलसिले में कई मरतबा आप लोगों को समझा चुका हूँ, नया मसलक मसलक आला हजरत नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नाम बदल जाता है, निशानी बदल जाती है, लेकिन हकीकत वही रहती है। मिसाल के तौर पर मैं सूरत आया पहली मर्तबा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो 36 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मैं सूरत आया, बड़ा अच्छा शहर, लोग बहुत अच्छे मिले। मैं दारुल उलूम अमजदिया चलाता हूँ, तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर एक साहब बहुत मालदार रहते हैं। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसका उनका पता मुझे नहीं मालूम था। तो मौलाना गुलाम मुस्तफा के पास गया, भैया जरा फलाने गांव में एक अब्दुल्ला चौधरी रहते हैं, उनका पता बता दो। तो मौलाना ने कहा कि हजरत, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, साथ जा नहीं सकता, बहुत बिजी आदमी हूँ, साथ चल नहीं सकता, आप जाइए, यहाँ वरियाई भागल है। अरे वरियाई बाजार नहीं, भागल वो नहीं नदी के उस तरफ क्या, वरिया भागल, उस भागल के बाद चले जाइएगा इस तरफ से, तो वहाँ एक छोटा गांव पड़ेगा, सब कच्चे कच्चे मकान हैं, उसमें एक आरसीसी का मकान बना हुआ है, वही अब्दुल्ला चौधरी का मकान। अब मैं चला गया अकेला। जब मैं पहुंचा तो उस गांव में मुझको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, पक्का मकान किधर है, आरसीसी का मकान किधर है। जैसे ही नजर आया मैंने कहा राइट, वहां गया, आवाज दी, अब्दुल्ला चौधरी निकले, बिठाया, बहुत खुश हो गए, 25,000 रुपया चंदा दे दिया। मैं आपसे चंदा अपने मदरसे को नहीं मांग रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरे साल मैंने फिर मौलाना नजर हुसैन साहब को भेजा, मैं नहीं आया, और मैंने कहा कि मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब से मालूम कर लेना कि उनका मकान कहाँ है। मौलाना से आकर के नजर हुसैन मिले, कहने लगे हजरत ने भेजा है, अब्दुल्ला चौधरी के मकान का पता बताइए। तो एक साल के अंदर 3 मकान आरसीसी के बन गए थे। तो मौलाना जरा परेशान हुए कि अब आरसीसी का मकान बताऊंगा तो जाने के बजाय अब्दुल्ला के यहाँ चले जाएगा राम प्रसाद के, तो परेशानी हो जाएगी। तो इन्होंने सोच करके कहा, देखो अब्दुल्ला चौधरी पक्का तनाटन सुन्नी है, और ईद मिलादुल नबी में अपने घर पर हरा झंडा लगाया, पूरे गांव में किसी के घर पर झंडा नहीं लगा, जिसके घर पर झंडा लगा है वही अब्दुल्ला चौधरी का मकान है। पहले साल निशानी क्या बताया था इन्होंने, अब दूसरे साल बदला क्यों? इसलिए उस निशानी को कई लोगों ने अपना लिया, इसने भी अपनाया, इसने भी अपनाया, तो अब निशानी बदलने की इसलिए जरूरत हुई, अब झंडे वाली निशानी। नजर हुसैन गए, झंडा लहरा रहा, गए, उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया। महंगाई बढ़ गई है तो अब चंदा उतना ही नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। तीसरे साल नजर हुसैन साहब भी नहीं आए, मैंने एक और तालिबे इल्म को भेजा, जहीर अहमद को भेजा, मैंने कहा जाओ मौलाना गुलाम मुस्तफा से मालूम कर लेना। अब इस बीच में एक साल के अंदर 3-4 सुन्नी वहां पर आबाद हो गए, और अब्दुल्ला चौधरी की देखी देखा उन्होंने हरे झंडे भी लगा लिए। अब तीसरे साल मौलाना के पास आया कि अब्दुल्ला चौधरी के मकान का पता बताइए। तो मौलाना सोचने लगे कि अब तो 3 घरों पर झंडे लगे हैं, अब्दुल्ला के यहाँ अगर भेजू तो ये खालिद मियां के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो तो मुझे पहचानते नहीं है, मैं क्यों आया। तो मौलाना सोच करके कहने लगे, देखो जिसके छत पर बीएसएनएल टावर लगा है, एक ही गांव में मकान था जिस पर टावर लगाया था कंपनी ने। तो मौलाना ने कहा जिसके घर पर बीएसएनएल मोबाइल का टावर लगा है वही अब्दुल्ला का मकान। पहले साल आरसीसी का नाम लिया, दूसरे साल, तीसरे साल ये क्यों बदला? अब कोई साहब मौलाना से कहे क्या आरसीसी का मकान निशानी नहीं है, हरा झंडा निशानी नहीं उसके घर का? है निशानी, लेकिन अब इस निशानी को कई लोगों ने अपना लिया, तो अब वो निशानी नहीं रही, कॉमन चीज बन गई, मखसूस चीज नहीं रही। निशानी वो चीज बनती है जो उस वहां पर सबसे ज्यादा मखसूस और अलग थलग हो। इसी तरह हर साल اگر وہاں ٹاور کئی مکان پر لگا تو چوتھے سال پھر بدلنا پڑے گا، پانچویں سال پھر بدلنا پڑے گا۔ یہ نام بدلنے سے نہ عبداللہ چودھری بدلے، نہ ان کا مکان بدلا، نہ ان کا گاؤں بدلا، صرف سمبل بدلا ہے۔ اسی طرح نہ اسلام بدلا ہے، نہ کعبہ بدلا ہے، نہ رسول بدلے ہیں، نہ قرآن بدلا ہے، نہ دین بدلا ہے، سب وہی دین ہے۔ لیکن ہر زمانے میں پہچاننے کے لیے ایک نشانی اللہ نے مقرر کی ہے۔ جب حضرت رسول اکرم تھے تو رسول کو پہچاننا یہ نشان ہدایت تھی، اور حضور کے بعد آمنو کما آمن الناس، اب تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ایمان کی علامت ہے، ان کے بعد مجددین کا مسلک اختیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا، جب دیوبندی بھی حنفی بننے لگے تو اب حنفی علامت نہیں رہے گا، اب اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت نشانی بن گیا۔ قادیانی اپنے کو رجوی نہیں کہہ سکتا، اور وہابی اپنے کو مسلک اعلی حضرت کا والا نہیں کہہ سکتا، نہ غیر مقلد کہہ سکتا، نہ دیوبندی کہہ سکتا۔ اب یہ سب الگ ہو جائیں گے، حنفی کہو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، شافعی کہو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب تو اعلی حضرت کا نشان نشانی بن گئی ہے ہدایت کی، تو یہ نشانی بدلنے سے نہ دین بدلا، نہ مسلک بدلا، نہ قرآن بدلا، نہ نبی بدلے، سب وہی ہے۔ وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک علامت مقرر ہے۔ اس لیے اس مسلک کو چھوڑنا مت۔ لوگ نیا کہیں یا پرانا کہیں، کہنے والے کے منہ پر ڈھکن نہیں ہوتا، ہنڈی کے اوپر ڈھکن ہے، پھڑ 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 کرتی ہے، لیکن یہ تو پھڑ پھڑ بھی نہیں کرتا، بک بک کرتا ہے، جو منہ میں آتا بک 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 کرتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اس لیے تم اس کو نئے پرانے کے چکر میں مت پڑو، ہدایت کا نشان اس زمانے میں ہمارے لیے مسلک اعلی حضرت ہے۔ ہم سڑک پر بھی بولتے ہیں، گھر پر بھی بولتے ہیں، ہمارا کوئی مذاق بنائے یا اس کو صحیح کرے، اللہ تعالی ہم کو اسی مسلک پر باقی رہے رکھے، قائم و دائم ہم رہے، یہی ہماری
نوازا، ہماری محفل نور کو قبول فرما لے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، جتنے مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے سب، گمراہوں کی گمراہیت سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ایمان کو مستحکم بنا دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام